السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9, بھارت میں 9:30, اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ کے صدارتی انتخابات سن 2020 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق 9 منتخب صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کاملا ہیرس نے انتقال اقتدار کے بعد کی ترجیحات واضح کر دی ہیں, جن میں صدر ٹرمپ کی بعض پالیسیوں پر نظر ثانی بھی شامل ہے. دوسری جانب انتخابات میں مبینہ بے ضابطیوں کے خلاف صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کی جانب سے دائر درخواستوں پر سماعت آج پیٹ سے ہوگی. بائیڈن اور ہیرس نے ایک ویب سائٹ متعارف کروائی ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ حکومت ملنے کے بعد ان کی پہلی ترجیح کورونا وائرس, معیشت, موسمیاتی تبدیلی اور نسل پرستی سے نمٹنا ہوگا. ویب سائٹ پر بائیڈن اور ہیرس نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلے ہی دن سے قیادت کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. ویب سائٹ کو بائیڈن ہیرس صدارتی منتقلی کا نام دیا گیا ہے, جس کے مطابق بائیڈن اور ہیرس کی انتظامیہ جن چیلنجز کا مقابلہ کرے گی, ان میں قوم کی صحت کا تحفظ, کامیابی کے مواقع, نسلی مساوات کا فروغ اور موسمیاتی تبدیلی کے بحران سے لڑنا شامل ہے. انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ایک امریکہ کے لیے کھڑے ہوں گے اور ہم پہلے کی نسبت مزید مضبوط ہوں گے. بائیڈن کے مشیروں کا کہنا ہے کہ صدارتی دفتر میں کام کے پہلے روز بائیڈن نے پیرس معاہدے اور عالمی ادارے صحت کا دوبارہ حصہ بننے کا منصوبہ بنایا ہے. دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی نتائج کو اب تک تسلیم نہیں کیا ہے اور وہ قانونی چاروجوئی کرنے پر مصر ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ متعدد ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی کے دوران بے قاعدگیاں ہوئی ہیں, جہاں بائیڈن اور ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ تھا. تاہم انہوں نے ابھی تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ہے. صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم نے مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں سے متعلق مختلف عدالتوں سے رجوع کر رکھا ہے, جن پر آج پیر سے سماعت متوقع ہے. جو بائیڈن کو جہاں دنیا بھر کے لیڈر تہنیتی پیغامات بھیج رہے ہیں, وہیں وزیراعظم عمران خان نے بھی جو بائیڈن کو صدر اور کملا ہیرس کو نائب صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی, صدر رام ناتھ کووند, کانگریس صدر سونیا گاندھی اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھی جو بائیڈن اور کاملا ہیرس کی کامیابی پر انہیں مبارکباد پیش کی ہے. طالبان کے دوحہ میں سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ رواں برس فروری میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والا معاہدہ افغانستان اور امریکہ دونوں ہی کے مفاد میں ہے. ان کے بقول اس معاہدے پر اسی طرح عمل درآمد ہونا چاہیے جس پر فریقین نے اتفاق کیا تھا. دوسری جانب افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اتوار کو اپنے ایک بیان میں امریکہ کا صدر منتخب ہونے پر جو بائیڈن کو مبارکباد دی ہے. ایران کے صدر حسن روحانی نے جو بائیڈن پر زور دیا ہے کہ وہ ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کرتے ہوئے ایران کے ساتھ سن 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے میں واپس آ جائیں. ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ایرنا نے اتوار کو جاری کیے گئے بیان کے مطابق حسن روحانی نے کہا کہ امریکی انتظامیہ کے پاس اب ماضی کی غلطیاں سدھارنے اور عالمی معاہدوں کی پاسداری کا موقع ہے. خیال رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت کے دوران امریکہ اور ایران کے تعلقات میں تناؤ رہا ہے. صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے سے سن 2018 میں الگ ہو گئے تھے, جس کے بعد ایران پر پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں. حسن روحانی نے مزید کہا کہ تمام تر امریکی دباؤ اور اقتصادی پابندیوں کے باوجود ایران کے عوام نے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. اتوار کو ایک ٹویٹ میں ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ نئی بائیڈن انتظامیہ ایران سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کے طرز عمل کو ترک کرتی ہے یا نہیں. کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق صوبے قندھار کے میون ضلع میں گزشتہ رات طالبان کے کار بم حملے میں 8 افراد ہلاک اور 35 زخمی ہو گئے ہیں. صوبائی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان افراد میں شہری اور سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں. میون ضلع کے ڈسٹرکٹ چیف حاجی عبداللہ خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ یہ حملہ ایک بازار میں کیا گیا, جس میں 5 دکانداروں سمیت ایک بچہ اور 2 عورتیں شامل ہیں. 34 افراد زخمی ہوئے ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں امریکی انتخابات کی خبروں سے۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے نامزد صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو منتخب صدر قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ امریکی سیاست میں لگ بھگ نصف صدی تک فعال رہنے والے سیاستدان جو بائیڈن ملک کے آئندہ سربراہ ہوں گے۔ منتخب صدر کی اصطلاح کسی سرکاری عہدے کی نمائندگی تو نہیں کرتی۔ اس حیثیت میں جو بائیڈن کو کوئی اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ انہیں منصب صدارت کے اختیارات 20 جنوری 2021 کو صدر کے طور پر حلف اٹھانے کے بعد ہی حاصل ہوں گے۔ تاہم جو بائیڈن نے اپنی آئندہ انتظامیہ کے دوران اہم ترین عہدوں کے لیے تعیناتیوں پر غور شروع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ منصب صدارت سنبھالنے کے بعد شروع کے چند دنوں میں ہی وہ موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی متعدد پالیسیوں کو تبدیل کریں گے۔ یوں اگرچہ انہیں کسی فیصلے کا فی الحال اختیار نہیں، وہ حلف اٹھانے کی تاریخ سے قبل کے لگ بھگ 2.5 مہینوں کے دوران بہت سی اہم پالیسیوں کے بارے میں فیصلہ کر لیں گے۔ صدر ٹرمپ ملک کے 45ویں صدر کی حیثیت سے 4 سالہ مدت ختم ہونے تک بطور صدر کام کریں گے۔ اگرچہ جو بائیڈن کو منتخب صدر قرار دیا جا رہا ہے، حتمی نتائج کا سرکاری اعلان کئی ہفتوں کے بعد ہی ہو سکے گا۔ اس سلسلے میں پہلے امریکہ کی 50 ریاستوں اور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا میں انتخابی اہلکار ایک ایک کر کے جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ڈالے گئے ووٹوں کی سرکاری گنتی کے نتائج کا اعلان کریں گے۔ گزشتہ منگل کے روز ہونے والے صدارتی انتخاب کے بعد سے کئی ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی کا عمل ابھی مکمل نہیں ہوا، اور دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی نتائج کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا اور وہ قانونی چارہ جوئی کرنے پر مصر ہیں۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات 2020 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق نو منتخب صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کاملا ہیرس نے انتقال اقتدار کے بعد کی ترجیحات واضح کر دی ہیں، جن میں صدر ٹرمپ کی بعض پالیسیوں پر نظر ثانی بھی شامل ہے۔ دوسری جانب انتخابات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کی جانب سے دائر درخواستوں پر سماعت آج پیر سے ہوگی۔ بائیڈن اور ہیرس نے ایک ویب سائٹ بھی متعارف کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ حکومت ملنے کے بعد ان کی پہلی ترجیح کرونا وائرس، معیشت، موسمیاتی تبدیلی اور نسل پرستی سے نمٹنا ہوگا۔ ویب سائٹ پر بائیڈن اور ہیرس نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلے ہی دن سے قیادت کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس ویب سائٹ کو بائیڈن ہیرس صدارتی منتقلی کا نام دیا گیا ہے، جس کے مطابق بائیڈن اور ہیرس کی انتظامیہ جن چیلنجوں کا مقابلہ کرے گی ان میں قوم کی صحت کا تحفظ، کامیابی کے مواقع، نسلی مساوات کا فروغ اور موسمیاتی تبدیلی کے بحران سے لڑنا شامل ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ایک امریکہ کے لیے کھڑے ہوں گے اور پہلے کی نسبت مزید مضبوط ہوں گے۔ بائیڈن کے مشیر کہتے ہیں کہ صدارتی دفتر میں کام کے پہلے روز بائیڈن نے پیرس معاہدے اور عالمی ادارہ صحت کا دوبارہ حصہ بننے کا بھی منصوبہ بنایا ہے۔ دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی نتائج کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا اور وہ قانونی چارہ جوئی کرنے پر مصر ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ متعدد ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی کے دوران بے قاعدگیاں ہوئی ہیں، جہاں بائیڈن اور ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ تھا، تاہم انہوں نے ابھی تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم نے مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں سے متعلق مختلف عدالتوں سے رجوع کر رکھا ہے، جن پر آج پیر سے سماعت متوقع ہے۔ امریکہ کا صدر منتخب ہونے کے لیے کسی بھی امیدوار کو الیکٹرل کالج کے 538 ووٹوں میں سے کم از کم 270 ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق بائیڈن یہ مطلوبہ عدد حاصل کر چکے ہیں۔ اب تک امریکہ کی 50 میں سے 46 ریاستوں کے انتخابی نتائج آ چکے ہیں، جن کے مطابق بائیڈن نے 279 اور ٹرمپ نے 214 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ امریکہ کی مزید 4 ریاستوں سے نتائج آنا ابھی باقی ہیں، جن میں نارتھ کیرولائنا، جارجیا، ایریزونا اور الاسکا شامل ہیں۔ الاسکا اور نارتھ کیرولائنا میں ٹرمپ اور دیگر 2 ریاستوں میں بائیڈن کو برتری حاصل ہے۔ اگر الاسکا اور نارتھ کیرولائنا میں ٹرمپ جیت بھی جائیں تو انہیں ملک کا دوبارہ صدر بننے کے لیے درکار 270 الیکٹرل ووٹ کا ہدف حاصل نہیں ہوگا۔ امریکہ کے حالیہ صدارتی انتخابات کئی حوالوں سے مختلف قرار دیے جا رہے ہیں۔ ان انتخابات کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج سامنے آ چکے ہیں۔ ایک جانب ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن نے اپنی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے قوم سے خطاب کیا، تو دوسری جانب ریپبلکن پارٹی کے امیدوار صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عدالتی کارروائی کا عندیہ دیا ہے۔ ان انتخابات میں کیا کیا منفرد رہا، آئیے جائزہ لیتے ہیں اسد نذیر کی رپورٹ میں۔
امریکہ کے 2009 سے 2017 تک نائب صدر رہنے والے جو بائیڈن صدارت سنبھالنے کے بعد امریکہ کی تاریخ کے معمر ترین صدر ہوں گے۔ قبل از این صدارت کا عہدہ سنبھالنے والے معمر ترین شخص ڈونلڈ ٹرمپ تھے۔ 2017 میں جب انہوں نے عہدہ سنبھالا تو اس وقت ان کی عمر 70 برس سے زائد تھی۔ اس سے قبل 1981 میں رونلڈ ریگن جب صدر بنے تھے تو ان کی عمر 69 برس 11 ماہ تھی۔ امریکہ کی تاریخ کے سب سے کم عمر صدر تھیوڈر روزویلٹ تھے جو 1901 میں 42 سال 10 ماہ کی عمر میں صدر بنے تھے۔ امریکہ کی تاریخ میں 1789 سے 2020 تک 48 نائب صدور نے صدر کی معاونت کے خدمات انجام دیے ہیں۔ البتہ دو صدیوں سے زائد کے عرصے میں کبھی بھی کوئی خاتون یا غیر سفید فام شخص اس عہدے پر فائز نہیں رہا۔ حالیہ انتخابات میں جو بائیڈن کے ساتھ ڈیموکریٹک پارٹی کی نائب صدارت کے لیے ایک خاتون کاملا ہیرس سامنے آئیں، ان کو جو بائیڈن نے نامزد کیا تھا۔ صدارتی انتخابات 2020 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق کاملا ہیرس نائب صدر کے لیے کامیاب قرار دی جا رہی ہیں۔ ایسے میں 56 سالہ کاملا ہیرس امریکہ کی تاریخ میں پہلی خاتون اور غیر سفید فام نائب صدر ہوں گی جو جنوری میں یہ عہدہ سنبھالیں گی۔ 56 برس کی کاملا ہیرس کے والد کا تعلق جمیکا سے ہے اور وہ اسٹین فورڈ یونیورسٹی میں اقتصادیات کے پروفیسر رہے ہیں، جبکہ ہیرس کی والدہ بھارت سے امریکہ آئیں اور یہاں کینسر پر تحقیق سے وابستہ رہیں۔ کاملا ہیرس کی بطور نائب صدر نامزدگی کو سیاسی لحاظ سے انتہائی اہم قرار دیا گیا ہے۔ امریکہ میں 2020 میں ہونے والے انتخابات میں ریکارڈ ووٹ ڈالے گئے۔ رپورٹس کے مطابق 66% سے زائد رائے دہندگان نے حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔ اس ریکارڈ ٹرن آؤٹ کے نتیجے میں برتری حاصل کرنے والے اور پیچھے رہ جانے والے امیدواروں کے ووٹ بھی ریکارڈ رہے۔ 2016 کے انتخابات میں ٹرن آؤٹ 60% جبکہ 2012 میں 53% رہا تھا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق اب تک کی گنتی کیے گئے ووٹوں میں برتری حاصل کرنے والے امیدوار جو بائیڈن نے 7,40,00,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے ہیں۔ چونکہ اب بھی ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے، اس لیے ممکنہ طور پر ان ووٹوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی سابقہ تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ براک اوباما نے 2008 کے صدارتی انتخابات میں حاصل کیے تھے جو کہ 6,94,00,000 سے زائد تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2016 میں انتخابات میں 6,29,00,000 سے زائد ووٹ اپنے نام کیے تھے، تاہم ان کے پاپولر ووٹوں کی تعداد ان کی حریف اور شکست کھانے والی امیدوار ہیلری کلنٹن کے مقابلے میں 28,00,000 کم تھی۔ لیکن ان انتخابات میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 7,02,00,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اگر حتمی نتائج کے مطابق انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا کہ ایک ہارنے والے امیدوار کو بھی ریکارڈ ووٹ ملے ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے امریکہ میں انتخابات میں قبل از وقت ووٹ ڈالنے کی شرح میں بھی ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا۔ امریکہ میں انتخابات سے قبل 10,00,000,000 کے لگ بھگ ووٹ ڈالے گئے تھے۔ ان میں ذاتی طور پر ڈالے گئے ووٹ اور ای میل کے ذریعے بھیجے گئے ووٹ دونوں شامل ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ اب امریکہ کے صدارتی انتخابات کے بارے میں ہی پاکستان اور بھارت سے اپنے نمائندوں کی کچھ رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق جو بائیڈن 40ویں صدر کے طور پر منتخب ہوئے، جہاں جو بائیڈن کو دنیا بھر کے لیڈر تہنیتی پیغامات بھیج رہے ہیں، وہیں وزیراعظم عمران خان نے بھی جو بائیڈن کو صدر اور کاملا ہیرس کو نائب صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ایسے میں پاکستان کے سیاسی، سفارتی اور تدریسی حلقے نئی امریکی انتظامیہ کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو کہاں دیکھتے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں اسلام آباد سے گیتیارہ انیس کی رپورٹ میں۔
پاکستان سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئرمین مشاہد حسین سید کو امید ہے کہ جنوبی ایشیا کے حوالے سے جو بائیڈن کی نئی پالیسیوں کے پاکستان پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔
جو بائیڈن پاکستان کو جانتے ہیں، پاکستان کے حالات کو جانتے ہیں، پاکستان کی قیادت کو جانتے ہیں، پاکستان کی سیاست کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور کشمیر پر انہوں نے سٹینڈ بھی لے چکے ہیں۔ جون 2020 میں انہوں نے بات کی تھی انسانی حقوق کی۔ افغانستان میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ انخلا ہو اور پاکستان کی مدد سے ہو۔ تو مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے.
سینئر سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر رفعت حسین کہتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کو درپیش کووڈ 19 اور معاشی بدحالی جیسے بحرانوں کا سامنا ہے. ڈاکٹر رفعت کا کہنا ہے کہ اسی لیے کسی کو بھی خارجہ امور خاص طور پر پاکستان اور جنوبی ایشیا کے لیے فوری نئی پالیسی کی توقع نہیں کرنی چاہیے.
لیکن پاکستان کے ساتھ جو بائیلیٹرل انگیجمنٹ کا جو سلسلہ ہے وہ میرے خیال میں شاید وہ جلدی نہیں ہوگا, وہ بعد میں ہوگا, لیکن پاکستان کے لیے اوور آل ایک مثبت تبدیلی ہے, کیونکہ اس کے اندر سے جو ٹرمپ صاحب کا جو ایٹیٹیوڈ پاکستان کی طرف تھا وہ بہت زیادہ فلکچویٹ کر رہا تھا. آپ وہ جو ایک انسٹیٹیوشنل ویو ہے پاکستان کا وہ لیں گے اور وہ میرے خیال میں وہ ایک کرٹیکل فیکٹر ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پاکستان کے بارے میں جو ان کی جو چوائس ہوگی کون ایک نئی ایڈمنسٹریشن اپنی ٹیم ساتھ لے کے آئے گی, تو وہ ٹیم جو ہے اس کے اندر کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں, وہ جو کرٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں وہ جب تک نہیں ہوتی تو اس وقت تعلقات کے اندر بارے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے.
دوسری طرف سابق سفارتکار غالب اقبال کہتے ہیں کہ انتخابی نتائج امریکی عوام کی خواہشات کے عکاس ہیں جس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. غالب اقبال کے مطابق صدر ٹرمپ کی پالیسیاں پاکستان کے لیے مثبت رہیں, جبکہ نئی منتخب حکومت کے ساتھ پاکستان کو کئی سفارتی چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے.
اوور آل اگر جب آپ دیکھتے ہیں تو پاک یو ایس ریلیشن شپ میں کسی قسم کا کوئی تلاطم نہیں پیدا کیا انہوں نے, اور پاکستان کے اوپر وہ پریشر جو کہ پریزیڈنٹ اوباما کے ٹائم پہ آتا تھا وہ پریشر بھی نہیں آیا, اور انہوں نے اپنی فوجیں جو ہے کسی نئے ملک میں ایک نئے ایڈونچر کے لیے بھی نہیں بھیجی. وہ واٹ آل ہی گاٹ واز دا وارز فرام دا پریڈیسیسر, اسی کو کنٹینیو کیا ہے, اور اس میں بھی کوشش کی کہ جی افغانستان سے واپس بلا لیا جائے. تو پاکستان اور ان کے تعلقات جو ہیں, کیونکہ اس وقت دو چیزوں پہ بنیادی طور پہ آپ بیس کرتے ہیں پاکستان اور یو ایس کے ریلیشن شپ, پہلی چیز تو ہے کہ پاک چائنا ریلیشن شپ, دوسری ہے پاک انڈیا ریلیشن شپ. تو وہاں چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں یا وہاں پریزیڈنٹ بائیڈن ہوں, یہ جو طریقہ کار ہے اور جو سلسلہ ہے یہ امریکی پالیسی ہو.
کاملا ہارس کو امریکی تاریخ کی پہلی خاتون اور پہلی جنوبی ایشیائی اور سیاہ فام پس منظر رکھنے والی نائب صدر کے طور پر پاکستان کے سیاسی حلقوں میں مثبت طور پر دیکھا جا رہا ہے. پاکستان کے امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات کئی اتار چڑھاؤ دیکھ چکے ہیں. پاکستان میں سیاسی اور سفارتی حلقے اسی امید کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں کہ امریکہ میں سیاسی تبدیلی دو طرفہ تعلقات میں مضبوطی کا سبب بنے گی. گیتی آرانیز, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی, صدر رام ناتھ کووند, کانگریس صدر سونیا گاندھی اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے جو بائیڈن اور کاملا ہیرس کی کامیابی پر انہیں مبارکباد پیش کی ہے اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ان کے دور میں بھی بھارت اور امریکہ کے رشتے آگے بڑھیں گے اور دونوں ملکوں میں مختلف شعبوں میں تعاون میں تیزی آئے گی. بھارتی میڈیا میں امریکی انتخابات کی بھرپور کوریج کی گئی اور بیشتر اخباروں نے اداریہ تحریر کر کے باہمی رشتوں میں مزید امکانات کا جائزہ لیا. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
بھارت کی حکمراں جماعت بھارتی جنتا پارٹی نے امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کاملا ہیرس کو مبارکباد پیش کی ہے اور کہا ہے کہ بھارت امریکہ تعلقات جمہوری اصولوں, باہمی مفادات اور عالمی امن کی بنیاد پر قائم ہیں. بی جے پی کے سینئر رہنما رام مادھو نے کہا کہ بھارت امریکہ رشتوں کو امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے. انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ منتخب صدر جو بائیڈن اور وزیر اعظم نریندر مودی باہمی تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جائیں گے اور ان میں مزید استحکام آئے گا. انہوں نے کاملا ہیرس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ نائب صدر کے منصب پر ان کا انتخاب امریکی جمہوریت کی مضبوطی کی جانب اشارہ ہے اور وہ خصوصی مبارکباد کی مستحق ہیں. پارٹی کے ترجمان راجیو چندر شیکھر نے بھی اس امید کا اظہار کیا کہ باہمی رشتے مزید مضبوط ہوں گے. نئی دہلی کے تجزیہ کاروں نے بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے. بین الاقوامی امور کے سینئر تجزیہ کار پشپیش پنت نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو اسٹریٹجک اور اقتصادی رشتے ہیں وہ مزید آگے بڑھیں گے. ان کے بقول امریکہ میں کسی کی بھی حکومت آئے وہ بھارت کو نظر انداز نہیں کر سکتا. جبکہ سینئر تجزیہ کار پشپ رنجن کا کہنا ہے کہ بھارت مالابار فوجی مشق کو آگے بڑھانا اور انڈو پیسیفک خطے میں خود کو مستحکم کرنا چاہتا ہے. انہوں نے دونوں ملکوں میں ہونے والے دفاعی معاہدوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا,
لیموا ایک ایشو ہے, لیموا خاص کر انڈیا یو ایس اور نیبو ٹو نیبو کوآپریشن کا کنسپٹ ہے. ہے اسے کیسے اچھا کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے, یہ بھی ایک سروکار ہے یہاں پر بھارت میں. کم کاسا اور بیتا یہ دو سمجھوتے ابھی حال میں ہوئے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے, اور اسے بھی جو بائیڈن کے آنے سے کیسے اس کو اور آگے بڑھانا ہے, اسے لے کے بھی یہاں پر کافی اسٹریٹجک پارٹنرشپ والے جو لوگ ہیں, جو تھنک ٹینک لوگ ہیں, وہ بھی اتساہت ہے کہ شاید اس میں بڑھے.
انہوں نے کہا کہ بھارت امریکہ کے ساتھ تجارتی رشتوں کو بھی مزید آگے لے جانا چاہتا ہے. ان کے بقول بھارت امریکہ کے ساتھ اپنے تجارتی خسارے کو بھی کم کرنا چاہے گا.
تو ٹوٹل ٹریڈ جو ہے وہ 146.1 بلین ڈالر کا رہا ہے, اور اس میں ایکسپورٹ کا 58.6 بلین ڈالر اور امپورٹ کا 87.4 بلین ڈالر کا رہا ہے. اور گوڈس اینڈ ٹریڈ سروس میں کافی ڈیفیسٹ بتایا جا رہا ہے, جس میں 28.8 بلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ رہا. تو اسے کیسے درست کیا جائے گا, یہ ایک چنتا کا وشے ہے, جس کو کیسے آگے بڑھانا ہے.
پشپ رنجن نے مزید کہا کہ بھارت ایران سے تیل کی درآمد کا مسئلہ بھی حل کرنا چاہتا ہے. ایک اور تجزیہ کار اسد مرزا کہتے ہیں کہ ایک اہم معاملہ ہندوستانیوں کے لیے امریکی ویزا کا ہے. جو بائیڈن نے ویزا کی تعداد میں اضافے کا اعلان کیا ہے. نئی دہلی سے شائع ہونے والے تقریباً تمام اخبارات نے اداری تحریر کر کے بھارت اور امریکہ کے آئندہ تعلقات کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے. ادھر کاملا ہیرس کی کامیابی پر کیرالا کے تروونتپورم کے نزدیک ان کے آبائی گاؤں میں جشن کا ماحول ہے. جگہ جگہ ان کے پوسٹر ساویتا کیے گئے ہیں اور لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کر کے اظہار مسرت کیا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
افغان طالبان نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے رواں ماہ ہونے والے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں غیر حتمی نتائج کے مطابق کامیابی حاصل کرنے والے نو منتخب صدر جو بائیڈن سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ افغانستان میں طویل جنگ کے خاتمے کے رواں سال فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کو برقرار رکھیں گے. افغان امور کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ صدر ٹرمپ اور نو منتخب صدر جو بائیڈن دونوں افغان امن عمل اور افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کی حمایت کرتے ہیں, لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بائیڈن افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے بتدریج اور منظم انخلا کے خواہاں ہیں, لیکن ان کے بقول اگر افغانستان میں تشدد کے واقعات میں غیر معمولی اضافے کی صورت میں بائیڈن انخلا کے عمل کو سست کر سکتے ہیں. دوسری جانب افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اتوار کے روز اپنے ایک بیان میں امریکہ کا صدر منتخب ہونے پر جو بائیڈن کو مبارکباد دی. صدر غنی نے اپنی ٹویٹ میں اس توقع کا اظہار کیا کہ کابل اور واشنگٹن کے درمیان انسداد دہشت گردی اور امن کے لیے روابط مزید مضبوط ہوں گے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
افغان طالبان نے کہا ہے کہ وہ 3 نومبر کو امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں غیر حتمی نتائج کے مطابق کامیابی حاصل کرنے والے نو منتخب صدر جو بائیڈن سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ افغانستان میں طویل جنگ کے خاتمے کے لیے رواں سال قبل ازیں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کو برقرار رکھیں گے. طالبان کے دوحہ میں سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ رواں برس فروری میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والا معاہدہ ان کے بقول افغانستان اور امریکہ دونوں ہی کی مفاد میں ہے. ان کے بقول اس معاہدے پر اسی طرح عمل درآمد ہونا چاہیے جس طرح فریقین نے اس پر اتفاق کیا تھا. یاد رہے کہ 29 فروری کو طے پانے والے مشروط معاہدے کے تحت امریکی اور نیٹو فورسز کو مئی 2021 تک افغانستان سے مکمل انخلا کرنا ہے, اور طالبان اس عرصے کے دوران غیر ملکی فورسز پر حملے نہ کرنے کے بھی پابند ہیں. افغان طالبان افغانستان سے غیر ملکی افواج کے مکمل انخلا کے خواہش مند ہیں, جبکہ صدر ٹرمپ ایک ٹویٹ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ رواں سال کرسمس سے قبل امریکی فورسز کا مکمل انخلا ہو جائے. طالبان ترجمان محمد نعیم نے اس توقع کا اظہار کیا کہ افغان امن عمل اور امریکی حکومت کے ساتھ ہونے والا معاہدہ اسی تسلسل سے جاری رہے گا. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار زاہد حسین کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں اصولی طور پر صدر ٹرمپ اور نو منتخب صدر جو بائیڈن کی افغانستان پالیسی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے.
تو یہ تھا کہ اس کا تسلسل رہے گا اور کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے نہیں جا رہی ہے جیسے بائیڈن کے آنے کے بعد. اور میرا خیال یہ کہ جو دوحا ایگریمنٹ تھا طالبان اور امریکہ کے درمیان وہ تو برقرار رہے گا, اور میرا خیال یہ کہ وہی سارا اب جو آگے چل کے جو ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کیا رخ اختیار کرتا ہے.
تجزیہ کار زاہد حسین کا کہنا ہے کہ اگرچہ افغانستان سے امریکی فورسز کے انخلا کے ٹائم ٹیبل میں شاید ان کے بقول کوئی تبدیلی نہ ہو, لیکن ان کے بقول شاید جو بائیڈن بتدریج اور منظم انخلا کے حق میں ہوں.
جو دوحا ایگریمنٹ پہ جو ہے جو ہوا تھا کہ 18 مہینے میں, اور اس کو لنک جو تھی کہ انٹرا افغان ٹاکس جو ہے وہ کامیاب ہو, اس کے ساتھ لنک ہوگی. لیکن فوج میں کمی جو ہے وہ ہوگی. جیسے پہلے ابھی فیصلہ ابھی تو صرف 4,800 فوجی ابھی بھی ہے امریکہ کے, لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسپرنگ تک جو ہے ان کی تعداد 2,000 تک ہو جائے گی. امر حل بائیڈن کی پالیسی میں یہی ہے.
دوسری طرف افغان صحافی سمی یوسف زئی کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی انخلا کی پالیسی کے بارے میں مجموعی طور پر واشنگٹن میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے, لیکن ان کے بقول شاید نو منتخب صدر جو بائیڈن افغانستان سے انخلا کے عمل کو ایک ایسے جامع سیاسی تصفیے سے مشروط کر سکتے ہیں جس میں جمہوری بشمول خواتین کے حقوق کا احترام ہو.
بائیڈن جو ہے وہ اس پر بھی فوکس رکھیں گے, اس پر بھی تاکید کریں گے کہ یہ بھی ہاتھ سے نہ جائے, جو 20 سالوں میں انہوں نے افغانستان میں جو کچھ حاصل کیا ہے وہ بھی رہے اور طالبان بھی ایک سیٹلمنٹ کی طرف آ جائے. تو میرے خیال میں طالبان کو اس میں تھوڑا سا ان کو مسئلہ ہوگا, اس لیے کہ وہ جو نرمی کا جو ایک دور تھا امریکہ کا شاید وہ گزر چکا ہے.
دوسری جانب افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اتوار کو اپنے ایک بیان میں امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کو مبارکباد دی ہے. صدر غنی نے اتوار کو اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ کابل اور واشنگٹن کے درمیان انسداد دہشت گردی اور امن کے لیے ان کے بقول روابط مزید مضبوط ہوں گے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور آئیے اب کچھ اور رپورٹیں آپ کی خدمت میں پیش کریں. پشاور کے نواحی علاقے بٹبیر کے گاؤں شیخ محمدی میں احمدی برادری کے ایک عمر رسیدہ شخص کو نامعلوم افراد نے بس سٹاپ پر گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. 75 سالہ محبوب خان بیٹی اور دیگر رشتہ داروں سے ملنے کے لیے پشاور جا رہے تھے. پولیس حکام نے مقدمہ درج کر لیا ہے, مگر ابھی تک کسی طرح کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی. رواں سال جولائی سے لے کر اب تک پشاور میں احمدی برادری کے 4 افراد قتل, جبکہ متعدد کے خلاف توہین مذہب قانون کے تحت مقدمے درج کیے جا چکے ہیں. قتل کیے جانے والوں میں ایک امریکی شہری اور ایک کالج کا پروفیسر بھی شامل ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پشاور کے نواحی علاقے بڑبیر کے گاؤں شیخ محمدی میں احمدی برادری کے ایک 75 سالہ شخص کو اتوار کی سپہر نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. بتایا جاتا ہے کہ محبوب خان شیخ محمدی گاؤں میں رہائش پذیر بیٹی سے ملنے کے بعد واپس پشاور جا رہا تھا. بڑبیر پولیس کے ایک عہدیدار محمد عمر نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا.
یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے جی کہ ادھر خانان اسٹاف شیخ محمدی میں ایک لاش پڑا تھا, پولیس کو اطلاع ملی. جب پولیس فوراً وہاں پر پہنچی تو اس کے ساتھ بھائی کھڑا تھا جس کا نام میر احمد ولی سید جلال تھا. وہ رپورٹ کرتا ہے کہ محبوب ہمارا بھائی ہے جو کہ کسی نے قتل کیا ہے. ہم فی الحال کسی پر دعوی داری نہیں کرتے. 302 کا ایف آئی آر درج رجسٹر ہو چکا ہے. اب یہ لوگ جس پر بھی دعوی داری کریں گے ہم اس کو نامینیٹ کریں گے, اس میں وہ گرفتاری کریں گے.
جماعت احمدیہ کے ترجمان سلیم الدین نے جاری کردہ بیان میں محبوب خان کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ محب وطن احمدیوں کے خلاف مسلسل جاری منفی پروپیگنڈا مہم کے نتیجے میں احمدی عدم تحفظ کا شکار ہو چکے ہیں. ان کے بقول پشاور میں یک کے بعد دیگر احمدیوں پر منظم حملوں سے واضح ہوا ہے کہ حکومت احمدیوں کی تحفظ میں ناکام ہو چکا ہے. انہوں نے ریاستی اداروں سے احمدیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پوری اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن کے خیبر پختونخوا کے سربراہ شاہد محمود نے بھی عمر رسیدہ محبوب خان کو مذہبی عقیدے کی بنیاد پر قتل کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے.
یہ تو بالکل انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قتل مذہب کی بنیاد پر کرے, کیونکہ یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ قرآن شریف میں کہ ایک انسان کا قتل کو یا پوری انسانیت کی قتل ہے. تو اس کے ہم پر مذمت کرتے ہیں, اور جو کام ریاست کا ہے بس وہ سمجھے. اور یہ تو اگر اس طرح ہو گیا تو یہ تو پھر ملک میں حالات کی پیدائی کی.
پچھلے جولائی کے اواخر سے اب تک پشاور ہی میں احمدی برادری کے 4 افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. ہلاک کیے جانے والوں میں امریکی شہری طاہر نسیم بھی شامل ہے, جن کو 29 جولائی کو پشاور ہی کے ایک عدالت کے اندر ایک کمسن لڑکے نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا. پچھلے 5 اکتوبر کو پشاور کے ایک سرکاری کالج کے پروفیسر ڈاکٹر نعیم الدین خٹک کو بھی احمدی ہونے کی بنیاد پر ساتھی پروفیسر اور اس کے ساتھی نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا, جبکہ معراج احمد نامی ایک شخص کو اگست کے اواخر میں ڈبگری کے علاقے میں نامعلوم افراد نے گولیاں مار دی تھی. 4 افراد کو احمدی ہونے کی بنیاد پر قتل کرنے کے علاوہ متعدد افراد کے خلاف توہین مذہب کے قوانین کے تحت مقدمات بھی درج کیے جا چکے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
سپریم کورٹ آف پاکستان نے جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی ضمانت 9 ماہ کے عرصے کے بعد منظور کر لی. میر شکیل الرحمان تقریباً 9 ماہ کے عرصے سے اراضی کے ایک کیس میں نیب کی حراست میں تھے. عدالت نے ان کی ضمانت منظور کر لی. صحافی رہنماؤں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے میڈیا کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے. حکومت کی طرف سے کوئی بہتری نہیں آئی, البتہ صحافیوں کو عدالتوں سے ریلیف ملا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش ہیں.
میر شکیل الرحمان کی سپریم کورٹ میں درخواست ضمانت پر سماعت جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کی. میر شکیل الرحمان کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے عدالت میں دلائل پیش کرتے ہوئے کہا کہ میر شکیل کو الاٹ زمین سے قومی خزانے کو 1 پیسے کا بھی نقصان نہیں ہوا. اس کیس میں انکوائری کے وقت میر شکیل الرحمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. 12 مارچ کو وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے. موجودہ ریفرنس 4 لوگوں کے خلاف دائر ہوا, لیکن میر شکیل کے علاوہ کسی ایک کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا. اس کیس میں سابق وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نواز شریف بھی ملزم ہیں. امجد پرویز نے کہا کہ استغاثہ کا کہنا ہے کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ, ڈی جی ایل ڈی اے اور ڈائریکٹر لینڈ نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا, لیکن درخواست گزار کے علاوہ کسی ایک کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا. چیئرمین نیب نے ڈی جی ایل ڈی اے اور ڈائریکٹر لینڈ دونوں کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری نہیں کیے. امجد پرویز نے کہا کہ نیب نے 1 روپے کے نقصان کا سوال بھی نہیں اٹھایا. اس کیس میں ایک نجی شخص نے شکایت کی ہے. عدالت نے دلائل سننے کے بعد میر شکیل الرحمان کی ضمانت 10 کروڑ کے ضمانتی مچلکوں کے عوض منظور کر لی اور انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل ناصر زیدی کہتے ہیں کہ میر شکیل الرحمان کی رہائی عدالت کی مداخلت سے ہوئی, لیکن حکومت کی طرف سے پابندیاں عائد کرنے کا سلسلہ جاری ہے.
میر صاحب کی رہائی تو ہے, مختلف ہیلے بہانے ہلیز کے بعد جو ہے وہ آج جو ہے وہ منظور ہوئی ہے. پریس آف فریڈم کا مسئلہ جو ہے پاکستان کی ہسٹری کا بدترین دور ہے.
لاہور کی اس اراضی کیس کے حوالے سے جنگ گروپ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ پراپرٹی 34 برس قبل خریدی گئی, جس کے تمام شواہد نیب کو فراہم کر دیے گئے تھے, جن میں ٹیکسز اور ڈیوٹیز کے قانونی تقاضے پورے کرنے کے دستاویزات بھی شامل ہیں. انسانی حقوق کمیشن کے چیئرپرسن ڈاکٹر مہدی حسن کا کہنا ہے کہ حکومت میں دراصل نا تجربہ کار لوگوں کی اکثریت ہے, جس کی وجہ سے بیشتر غلط فیصلے سامنے آ رہے ہیں.
میرا خیال ہے جی بہتری تو کوئی نہیں آ رہی, لیکن کہ کبھی کبھی کوئی فیصلہ جو ہے وہ حق میں بھی ہو جاتا ہے, اس کو بھی میں اسی طرح سمجھتا ہوں. اس کے پاس تجربہ کار لیڈرز کی اور لوگوں کی کمی ہے.
میر شکیل کی رہائی پر حکومت کے کسی ترجمان کی طرف سے تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا. تاہم حکومت کا ماضی میں کہنا ہے کہ میر شکیل کی گرفتاری میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں اور نیب ایک آزاد ادارہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے میر شکیل الرحمان کے صاحبزادے میر ابراہیم کو ٹیلی فون کر کے میر شکیل الرحمان کی ضمانت پر مبارکباد دی. بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ آزاد میڈیا کو دبانے کے تمام حربے ناکام ہوں گے. میر شکیل کی ضمانت پر رہائی کا حکم صحافتی آزادی کی جدوجہد کی جیت ہے. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں بی آر ٹی سسٹم کے تحت جہاں ایک جانب شہریوں کے لیے بسیں چل رہی ہیں تو دوسری جانب وہاں تیز رفتار اورنج لائن میٹرو ریل بھی متعارف کرا دی گئی ہے, جس سے شہریوں کو آمد و رفت میں خاصی سہولت ملی ہے. لیکن ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں شہریوں کو اب تک کوئی ماس ٹرانزٹ سسٹم کی سہولت دستیاب نہیں, جس سے انہیں روزمرہ آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صوبائی حکومت کا دعویٰ ہے کہ آئندہ سال تک شہر میں ماس ٹرانزٹ کے 2 بڑے منصوبے پایا تکمیل تک پہنچ جائیں گے, جبکہ کئی منصوبے ابھی زیر تکمیل ہیں جن کے مکمل ہونے سے شہریوں کو کسی حد تک ریلیف مل سکے گا. لیکن ماہرین کے مطابق صوبائی حکومت کی جانب سے اس بارے میں دلچسپی کم ہی نظر آتی ہے. تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں.
پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں ریپڈ بس ٹرانسپورٹ منصوبے کے ساتھ گزشتہ ماہ کے آخر میں میٹرو ٹرین بھی دوڑنے لگی ہے, جبکہ آبادی کے لحاظ سے 4th, 6th, اور 7th نمبر پر آنے والے شہروں یعنی راولپنڈی, پشاور اور ملتان میں بھی میٹرو بس سروسز چل رہی ہیں. لیکن آبادی کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے شہر اور ملکی معاشی ترقی کا انجن سمجھے جانے والے شہر کراچی میں صورتحال مختلف ہے. جہاں 1,60,00,000 سے زائد آبادی کے لیے کوئی ایک بھی ماس ٹرانزٹ سسٹم موجود نہیں. اگر اس حوالے سے کئی عدالتی احکامات, سیاسی دعوے اور وعدے تو کیے گئے, مگر اب تک اس پر کوئی ٹھوس پیش رفت نظر نہیں آئی اور شہر میں کم از کم 2 ماس ٹرانزٹ کے منصوبے تقریباً 7 سال سے التوا کا شکار ہیں. نہ صرف یہ بلکہ شہر میں 2 دہائیوں قبل کامیابی سے چلنے والی سرکولر ریلوے کو بند ہونے کے بعد اسے اعلانات کے باوجود بھی بحال نہ کیا جا سکا۔ کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ نے 6 ماہ کا وقت دیا تھا، تاہم اب تک اس کی بحالی میں کوئی خاص پیش رفت نظر نہیں آئی، لیکن حکام کو امید ہے کہ آئندہ چند ماہ کے دوران اس کا آزمائشی آپریشن شروع ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے کے 30 کلومیٹر لوپ لائن میں سے 14 کلومیٹر کا ٹریک بحال ہو چکا ہے، جبکہ باقی ماندہ ٹریک کی بحالی سندھ حکومت کی جانب سے اوور ہیڈ اور فلائی اوور بریجز بنانے سے مشروط ہے۔
ہماری طرف سے تیاری میرے بھائی مکمل ہے، جو ہمارے ذمے سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا ہے ہم پورے تیار ہیں۔ جو سندھ حکومت کے ذمے ہیں، برج بنانا ہے، فاٹک بنانے ہیں، اوور ہیڈ بنانے ہیں، انڈر ہیڈ بنانے ہیں، وہ سندھ گورنمنٹ نے بنانے ہیں۔ وہ نالا جو سیوریج کا بنانا ہے انہوں نے بنانا ہے۔ ایک تو ہم نے 14 کلومیٹر تک اپنی کے سی آر کلیئر کر دی ہے، اورنگی تک، اسٹیشن سے لے کے اورنگی تک 40 کوچز ہم نے تیار کری ہیں، 15 ہم نے تیار کر لی ہیں، اور جب تک یہ انڈر پاس اور بائی پاس تیار ہوگا ہم یہ 40 کوچز کا ٹارگٹ جو ہے وہ پورا کر دیں گے۔
دوسری جانب سندھ حکومت کے وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ کا کہنا ہے کہ ایک جانب جہاں شہر میں وفاقی حکومت کے تحت 25 کلومیٹر طویل گرین لائن بس ریپڈ سسٹم پر کام جاری ہے، تو دوسری جانب صوبائی حکومت 4 کلومیٹر طویل اورنج لائن بس ریپڈ سسٹم پر بھی آئندہ سال کام مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اسی طرح 26 کلومیٹر طویل ریڈ لائن پر بھی ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے تعاون پر کام آئندہ سال تک شروع ہو جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان منصوبوں کے علاوہ دیگر منصوبوں تحت بھی شہر کے ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کرنے کے لیے صوبائی حکومت مصروف عمل ہے، لیکن ماہرین کی رائے صوبائی وزیر سے کافی مختلف دکھائی دیتی ہے۔ ٹرانسپورٹ سسٹم اور بالخصوص شہری ترقی پر نظر رکھنے والے ماہر زاہد فاروق کے مطابق کراچی میں ٹرانسپورٹ کے منصوبے میں اصل رکاوٹ صوبائی حکومت کی ترجیحات اور کریڈٹ لینے کی دوڑ ہے۔
بی آر ٹی کے سارے پروجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ اسپانسر ہیں، وہ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے رابطہ کرنا ہوتا ہے تو وہ یہ کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ۔ اور دوسرا بات نیت کی ہے، وفاق میں کوئی اور گورنمنٹ ہے، صوبے میں کوئی اور گورنمنٹ ہے، کے ایم سی میں کوئی اور تھی گورنمنٹ، تو تینوں کبھی اکٹھے ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ نہیں سوچتے۔ تو یہاں پہ ذرا تھوڑا سا پولیٹیکل کریڈٹ جو ہے نا کون لے جائے گا آخر میں، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ سارے منصوبے جو ہیں پولیٹیکل کریڈٹ کے نظر ہو جاتے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے جہاں ماس ٹرانزٹ سسٹم کی شکل میں بڑی سرمایہ کاری کی اشد ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، تو دوسری جانب درمیانی مدت کے منصوبے کے تحت شہر میں 30,000 سے زائد بسوں کی بھی ضرورت ہے تاکہ پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی کو پورا کیا جا سکے اور شہریوں کے مسائل حل کیے جا سکیں، لیکن شہر میں بڑی بسوں اور ماس ٹرانزٹ سسٹمز کے بجائے پرائیویٹ گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کا سیلاب نظر آتا ہے، جس سے آلودگی، بے ہنگم ٹریفک اور اس سے جڑے مسائل شہر کی پہچان بن چکے ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور تازہ ترین اعداد و شمار۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 9 اموات ہوئیں، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 6,977 ہو گئی۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس سے مزید 1,650 افراد متاثر ہوئے۔ کرونا وائرس سے دنیا بھر میں کیسز کی تعداد 5 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق عالمی وبا سے اب تک دنیا بھر میں 12,56,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ متاثرہ افراد کے لحاظ سے امریکہ 99 لاکھ کیسز کے ساتھ سب سے آگے ہے، جس کے بعد بھارت میں 85 لاکھ کیسز اور پھر برازیل میں 56 لاکھ کیسز سامنے آئے ہیں۔ اموات میں بھی امریکہ سب سے آگے ہے، جہاں 2,37,572 اموات ہو چکی ہیں۔ برازیل میں اموات کی تعداد 1,62,000 جبکہ بھارت میں 1,26,000 سے زیادہ ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس کی شدت اختیار کر جانے کے بعد کیسز کی تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ گزشتہ ہفتے کے دوران جامعہ 1 لاکھ نئے کیسز کی تصدیق کی گئی، جبکہ اس وائرس سے ہر روز 900 جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ امریکہ کی وسط مغربی ریاستوں میں کرونا وائرس کے اثرات شدید ترین ہیں، اور ان ریاستوں میں ریکارڈ تعداد میں مریض ہسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ نئے منتخب صدر جو بائیڈن آج کرونا وائرس ٹاسک فورس کے اہلکاروں سے ملاقات کر رہے ہیں، تاکہ ان کے انتظامیہ وجود میں آنے کے بعد COVID-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کی جا سکے۔ نائب صدر مائیک پینس موجودہ انتظامیہ کے دوران کرونا وائرس سے متعلق حکمت عملی کی کی قیادت کرتے آئے ہیں، وہ بھی آج کرونا وائرس ٹاسک فورس کا اجلاس طلب کر رہے ہیں۔ کرونا وائرس دنیا میں متعدد دیگر ملکوں میں بھی شدت اختیار کر چکا ہے، جن میں یورپی ملکوں میں بھی شامل ہیں۔ متعدد یورپی ممالک اس وائرس کو پھیلنے سے روکنے کی خاطر لاک ڈاؤن کی پابندیاں دوبارہ نافذ کر چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 5 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 12 لاکھ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس وائرس سے 3 کروڑ 30 لاکھ مریض شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے دوران آبادی کے تناسب سے سب سے زیادہ نئے کیسز جمہوریہ چیک، بیلجیم، فرانس، آسٹریا اور اٹلی میں سامنے آئے۔ سوئٹزرلینڈ میں بھی نئے کیسز میں شدید اضافہ دیکھا گیا۔ ادھر پرتگال میں کیسز بڑھنے کے بعد رات بھر کا کرفیو نافذ کر دیا گیا، جبکہ پولینڈ میں کرونا وائرس کے 22 یوم آزادی کی سالانہ پریڈ کو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ امریکی ریاست لوئیزیانا میں ایک نجی تنظیم کرونا وائرس کی وجہ سے نوکریاں گنوانے والوں کو نئے کام سیکھنے میں مدد دے رہی ہے۔ اس کوشش کا مقصد یہ ہے کہ جن شعبوں میں روزی کمانا مشکل ہو گیا، ان سے جڑے لوگ کسی نئے ہنر کے ساتھ پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ مزید تفصیلات ارم عباسی کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
ایگزیکٹو ڈائریکٹر سکیٹ سونی کہتے ہیں کہ ان کی تنظیم ریزیلینس فورس نامی پروگرام کے تحت کرونا وائرس کی وبا کے دوران کمیونٹی میں صحت کی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے لوگوں کو یہ تربیت دے رہی ہے، اور یہ بے روزگار افراد کی مدد کا ذریعہ بھی ہے۔
With the pandemic, what we're doing is taking people laid off.
اس وبائی مرض کے دوران ہم بے روزگار ہونے والوں کو نیا ہنر سکھا کر ان میں ابھرنے کی قوت پیدا کر رہے ہیں، خاص طور پر کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کو۔ وہ گھر گھر جا کر لوگوں کو کورونا کے دوران احتیاطی تدابیر کی تربیت دیں گے، جیسے سماجی فاصلہ اپنانے میں مدد، اور انہیں وائرس سے متاثرہ افراد کا کھوج لگانے میں بھی مدد فراہم کریں گے۔
وہ کہتے ہیں کہ اس پروگرام میں تربیتی اور ذاتی حفاظتی ساز و سامان، مفت کووڈ ٹیسٹنگ اور ہنگامی دیکھ بھال کے لیے اخراجات اور وسائل فراہم کیے جاتے ہیں۔ دو بچوں کے والد اور یوگا انسٹرکٹر آندرے رائٹ کے لیے ہیلتھ کیئر کی تربیت بہترین کام ہے، جو پروگرام کے آغاز سے ہی اس کا حصہ ہے۔
Knowing that I'm not only...
یہ احساس کہ میں نہ صرف تبدیلی لا رہا ہوں یا ایک مسئلے کا حل بن رہا ہوں، مگر میں اس مخصوص شعبے میں بھی ترقی کر رہا ہوں، یہ بے مثال ہے۔
روزیلا امپورو، جو ایک ہوٹل سٹاف کمپنی میں اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھی، کہتی ہیں کہ روزگار ہونا بہت ضروری ہے، لیکن وہ اپنی کمیونٹی کی خدمت کرنے پر بھی خوش ہیں۔
مجھے ان کی مدد کرنے کے طریقے تلاش کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ مجھے لگا کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے یہ میری ذمہ داری ہے۔
اس پروگرام میں بھرتی ہونے والے افراد نے حالیہ ہفتوں میں کمیونٹی کی ضروریات کے تعین کے لیے گرجا گھروں اور محلوں میں جا کر تربیت حاصل کی ہے۔ ماریما ڈیالو کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔
یہ آخر میں بتائیں ٹراپیکل طوفان ایٹا کے بارے میں، جو خلیج میکسیکو کی طرف بڑھتے ہوئے آج فلوریڈا کیز پہنچ گیا، جس کے بعد اس ہفتے یہ امریکہ کی جنوب مشرقی ریاستوں کا رخ کرے گا۔ امریکی نیشنل ہریکین سینٹر کا کہنا ہے کہ طوفانی ہواؤں کی رفتار 100 میل فی گھنٹہ ہے، اور اس کے ساتھ طوفانی بارشیں ہوں گی اور جنوبی فلوریڈا کے کچھ حصوں میں زندگی کے لیے خطرہ بننے والے سیلابوں کا باعث بنے گا۔ موسم کے ماہرین کہتے ہیں کہ توقع ہے یہ طوفان پیر اور منگل کے روز مزید طاقت پکڑے گا اور مرکزی فلوریڈا پہنچے گا۔ عہدیداروں نے ریاست میں ساحل سمندر، بندرگاہوں اور کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ کے مراکز کو بند کر دیا ہے، اور لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ گھروں کے اندر ہی رہیں۔ فلوریڈا کے گورنر نے متعدد کاؤنٹیز میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی ہے، تاکہ حکومتی سرگرمیوں کو تیز کیا جا سکے۔ اس طوفان کی وجہ سے جنوبی میکسیکو میں کم از کم 20 اور ہونڈرس میں بھی تقریباً 20 اموات کی اطلاعات ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں، لیکن نیوز شو جاری ہے، اور ابھی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں مزید تفصیلی رپورٹوں کے ساتھ۔
وائس آف امریکہ اردو کا نیوز شو پیر سے جمعہ شام 7 بجے اور راؤنڈ ٹیبل ہفتے کے 7 دن رات 8 بجے۔ سنیے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکی انتخابات میں عوام کا ٹرن آؤٹ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، صدر بننے کے لیے کافی نہیں۔ اگر الیکٹرل کالج کے 538 میں سے 270 ووٹ نہیں ملتے تو مقبول ترین امیدوار بھی وائٹ ہاؤس نہیں پہنچ سکتا۔ اس نظام کی افادیت پر ایک عرصے سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسی نظام کے حامی اور مخالفین کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں سبا شاہ خان کی رپورٹ میں۔
538 میں سے کم از کم 270 الیکٹورل کالج ووٹس، یہ ہے وہ تعداد جو امریکہ کا صدر بننے کے لیے کسی بھی امیدوار کو درکار ہے۔ سننے میں تو یہ بات انتہائی سادہ لگتی ہے، لیکن امریکہ کے آغاز سے ہی صدر کے انتخاب کے لیے رائج الیکٹورل کالج ووٹس کا نظام نہ تو اتنا سلیس ہے نہ ہی اعتراضات سے پاک۔ اور اس پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیشہ عوامی ووٹ جیتنے والا امیدوار ہی وائٹ ہاؤس تک نہیں پہنچتا۔
It can happen.
ऐसा हो सकता है जैसे 2016 और 2000 में हुआ था जहां मकबूल अवामी वोट एक सिम किया और इंतखाबी कॉलेज दूसरी तरफ।
कुछ अमरीकियों का कहना है कि ये एक फरसूदा निजाम है जिसे या तो खत्म कर देना चाहिए या फिर इसमें तब्दीली लानी चाहिए।
अगर मैं यहाँ सर्दी में वोट डालने के लिए आकर खड़ी हुई हूँ और मुझे मालूम हो कि असल फैसला तो 11 या 7 अफराद करेंगे जो कि मेरे जैसे नजर भी नहीं आते, मिसाल के तौर पर वर्जीनिया इलेक्टोरल कॉलेज में जब मैंने देखा तो पिछली बार इसमें सिर्फ एक ब्राउन शख्स था। ये मजाक खेज है।
लास्ट टाइम हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप से ज्यादा वोट लिए थे लेकिन शी वाज ऑन द लूजर साइड। तो मैं कहता हूँ कि इसमें थोड़ी सी चेंजेस होनी चाहिए और ऑन द बेसिस ऑफ वोट काउंट ये डिसाइड करना चाहिए कि हु विल विन द इलेक्शन।
माजी में इसमें बेहतरी लाने की कुछ नाकाम कोशिशें भी की गई, ताहम इस निजाम के हामियों की राय में अब तक ये निजाम 90% सदारती इंतखाबात में मकबूल अवामी वोट ही की नुमाइंदगी करता आया है।
मेरे ख्याल में इलेक्टोरल कॉलेज इंतहाई अहम है क्योंकि इसे पूरे मुल्क को आवाज़ मिलती है और इस वक्त जब हम इस कदर तकसीम हो चुके हैं बहुत जरूरी है कि हम सब की आवाज़ सुनी जाए।
इसके बगैर आप सिर्फ न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, टेक्सास की नुमाइंदगी कर रहे होंगे। मेरा मतलब है बाकी रियासतों का क्या होगा कि जनूबी कैरोलिना, शिमाली कैरोलिना, वर्जीनिया भी हैं, तो छोटी रियासतों की नुमाइंदगी नहीं हो सकेगी। मेरा मतलब है ये जरूरी है, आपको बिल्कुल इलेक्टोरल कॉलेज की जरूरत है।
इसमें दो राय नहीं कि इस निजाम की बारीकियों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं।
Whether it's specific,
तो चाहे डोनाल्ड ट्रंप के लिए मखसूस वोट डालना हो या आप उसे इलेक्टोरल कॉलेज के वोट में मिला दें, मैं हर तरह से मुतमईन हूँ।
इस निजाम के नाकदीन के मुताबिक ये गैर जमहूरी है जिसमें जीत के लिए उम्मीदवार सिर्फ मुट्ठी भर बैटल ग्राउंड रियासतों पर अपनी तवज्जो लगाने पर मजबूर होते हैं। तहम इसके हामियों के मुताबिक अमरीका के बानी रहनुमा इस निजाम के जरिए यकीनी बनाना चाहते थे कि इंतखाबी अमल में छोटी बड़ी तमाम रियासतों को नुमाइंदगी मिले।
But it certainly has...
इस निजाम में यकीनन उम्मीदवार बैटल ग्राउंड नामी ऐसी रियासतों पर तवज्जो मरकूज करते हैं जहां रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच फर्क कम होने के बायस मुकाबला इंतहाई सख्त होता है। इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसमें तवज्जो उन रियासतों पर मरकूज होती है जहां वाकई में पॉलिसी मामलात पर पार्टीज के बीच सख्त बहस मौजूद होती है।
जॉन फोर्टी ये भी कहते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज का निजाम अमेरिका के मौजूदा निजाम की जरूरत है जहां मुख्तलिफ रियासतें अपने मकामी कल्चर्स और तरीकों के मुताबिक वोटिंग और दूसरे काम अपने मुनफरद तर्ज से करती आई हैं और ये कि यहां नेशनल पॉपुलर वोट के निजाम को मुतारिफ कराने के लिए रियासतों के बीच इन तजादात को खत्म करना होगा।
अमरीकियों
की अक्सरियत कह चुकी है कि अगर आज इंतखाबी निजाम नए सिरे से शुरू किया जाए तो शायद वो नेशनल पॉपुलर वोट पर मबनी निजाम को तरजीह देंगे।
लेकिन अमरीकी इंतखाबी निजाम को तब्दील करना इतना आसान नहीं और जॉन फोर्टी के मुताबिक बेशक ये अमरीकी अवाम में गैर मकबूल सही, लेकिन इसे तब्दील करना इस वक्त अमरीकी अवाम की तरजीहात में शामिल नहीं। सबा शाहान, वॉइस ऑफ अमेरिका, फेयरफैक्स, वर्जीनिया।
अमरीका के इंतखाबात 2020 में मुख्तलिफ रुझानात देखने में आए। हमारे साथी शहनाज अजीज ने रियासत वर्जीनिया से डॉक्टर सारा खान, न्यूयॉर्क से सहाफी और एडिटर मोहसिन जहीर और बफलो से प्रोफेसर फैजान हक से इस बारे में बात की। उन्हें इस इलेक्शन में पाकिस्तानी नजात अमरीकियों के वोट देने के पैटर्न में क्या तब्दीली नजर आई, आइए रिपोर्ट पेश करते हैं।
अच्छा सर, थोड़ा सा बताइए कि क्या आपको इसमें, इस इंतखाब में कोई दिलचस्प चीजें नजर आई, मुख्तलिफ चीजें नजर आई, ऐसी चीजें जो पहले किसी इलेक्शन में नहीं देखने में आई थी?
माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो हैं उन्होंने बहुत वोट किया और मैं सिर्फ लैटिनो कम्युनिटीज और अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज की बात ही कर रही हूँ। बट हम ये देख रहे हैं कि नेटिव अमेरिकन कम्युनिटीज में बहुत बड़ा टर्न आउट था, हमारे जो साउथ एशियन कम्युनिटीज हैं, ईस्ट एशियन कम्युनिटीज हैं, उनमें बहुत ज्यादा बड़ा टर्न आउट था। मैं अमेरिकन पाकिस्तान फाउंडेशन के लीडरशिप काउंसिल पे हूँ और हमारा एक जैसे गोल ये था कि हम पाकिस्तानियों को खास तौर पे कहें कि वो वोट करें। हम नॉन पार्टिसन हैं तो हमारा गोल ये था कि हम वोट करें अगर आप कर सकते हैं। और ये हमने देखा कि बहुत से लोगों ने हमें कहा, खासतौर से वो लोग जो अमरीका में बहुत अच्छे से रह चुके हैं। मैं समझती हूँ बहुत से ऐसे लोग थे जो पहली दफा वोट कर रहे थे, इवन दो वो अमरीका में उनको रहे 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए। तो मेरे ख्याल में इस इलेक्शन की ये बहुत बड़ी बात है कि ये सिर्फ उन लोगों को नहीं अपील किया जो हमेशा वोट करते हैं लोकल इलेक्शन में भी या जनरल इलेक्शन में भी, लेकिन वो लोग जो समझते थे कि भाई छोड़ो हमें क्या वोट करना, وہ بھی نکل آئے ووٹ کرنے کے لیے.
درست.
اور یہ پہلی دفعہ ہے جو پچھلے 100 سال میں جو اتنا بڑا ووٹر ٹرن آؤٹ ہے, کیونکہ اتنا بڑا ووٹر ٹرن آؤٹ یہ دو چیزیں.
محسن زیر صاحب, آپ تو رہتے ہیں ایک ایسے شہر میں جو کمیونٹیز کا شہر ہے, بہت ساری نسلی تنوع اور سب کچھ, وہاں آپ کو کیا خاص بات نظر آئی؟
نیو یارک میں خاص بات سب سے اہم یہ نظر آئی کہ یہاں پہ پاکستانی امریکن کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں رہتی ہے, اور یہاں پر جو کمیونٹی رہتی ہے وہ بیک ہوم پالیٹکس میں اس کی زیادہ دلچسپی تھی. اور اس الیکشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستانی کمیونٹی کی فل فلیج جو امریکہ کی مین اسٹریم پالیٹکس ہے اس میں ایک انٹری ہوگی, اور پاکستانی کمیونٹی باقاعدہ طور پر دونوں کیمپس میں, ریپبلکن میں بھی اور ڈیموکریٹس میں بھی, اپنے اپنی پسند اور ترجیحات اور جو بھی پالیسیز کو وہ ٹو کر رہے تھے اس کے مطابق وہ دونوں کیمپس میں نہ صرف گئے بلکہ انہوں نے بڑا ایکٹیو رول پلے کیا. نیو یارک میں اگر آپ دیکھیں تو, اور اسپیشلی اگر آپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمس پر دیکھیں, تو آپ کو پاکستانی امریکن کمیونٹی کے اسی طرح کے سوشل میڈیا پوسٹ نظر آئیں گی, اشتہار نظر آئیں گے صدر ٹرمپ کے حق میں اور جو بائیڈن کے حق میں, کہ جس طرح پاکستان میں انتخابی ماحول ہوتا ہے بالکل اس طرح کا انہوں نے یہاں پر ماحول بنا دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کے لحاظ سے یہ ایک بڑی اچھی خوشگوار تبدیلی ہے. یہاں پر یہ کمیونٹی یہاں پہ رہتی ہے, ان کو یہاں کی سیاست میں, جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا, ان کو زیادہ دلچسپی لینی چاہیے, یہیں پہ ان کا فیوچر ہے. اور جب تک وہ مین اسٹریم امریکہ کا حصہ نہیں بنیں گے اس وقت تک وہ اپنی آواز اور اپنے مسائل پالیسی سازوں کو اور فیصلہ سازوں تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوں.
اذن یہ بتائیے, آپ جن اسٹوڈینٹس کو پڑھاتے ہیں یہ وہی جنریشن ہے جسے کئی دفعہ زومرز یا جنریشن زی بھی کہا جاتا ہے, 1996 کے بعد پیدا ہونے والی جو نسل ہے, تو نوجوان جو ہے اس سے پہلے انتخابات سے پہلے جو بھی جائزے تھے تو بہت ایکٹیو نظر آتے تھے. کیا ووٹ دینے میں, مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پاس کس حد تک اعداد و شمار ہیں, تو کیا ووٹ انہوں نے اسی ایکسپیکٹیشن کے مطابق دیے, کم دیے یا زیادہ دیے؟
دیکھیے, اس سیمسٹر میں میرے پاس تقریباً 60 کے قریب اسٹوڈینٹس ہیں, اور ان کا جو رجحان ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسٹوڈینٹ کہاں سے ہیں. وہ شیئر تو نہیں کرتے کہ ان کا پولیٹیکل لیننگ کس طرف ہے, لیکن COVID-19 جو ہے اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے لوگوں کے فیصلہ کرنے میں کہ وہ کدھر ووٹ کریں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اکثریت تھی میرے اسٹوڈینٹس کی, انہوں نے میل کی, جو کہ میرے لیے بہت انٹرسٹنگ تھا, کیونکہ یہ جو جنریشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں زی جنریشن کی, ان کو میلنگ کرنا اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ پسند نہیں ہیں, مگر بہرحال انہوں نے کیا. کوئی 30-40% لوگ وہ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم الیکشن والے دن جا کر ووٹ دیں گے. اور جب میں نے یہ سروے اپنی طرف سے کیا تھا تو کوئی ایسا اسٹوڈینٹ نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے ووٹ نہیں دینا یا مجھے پرواہ نہیں ہے. لگ رہا تھا کہ ہر ایک جو ہے اس الیکشن میں پوری طرح ویسٹڈ ہے, جو کہ ایک بہت, میرا خیال ہے کہ ایک مثبت چینج ہے کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں اپنی زندگی میں اور ملک کی زندگی میں.
شہناز عزیز, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آخر میں کرونا وائرس کے بارے میں ایک دلچسپ رپورٹ. اگر آپ ماسک لگانا یا کہیں باہر جاتے ہوئے ماسک کو ساتھ رکھنا بھول جاتے ہیں تو پھر تو یہ رپورٹ آپ ہی کے لیے ہے. جنوبی افریقہ کے ایک ٹیٹو آرٹسٹ ہیں جنہوں نے کپڑوں کے مختلف ڈیزائنرز کے ساتھ مل کر ایک ایسی شرٹ تیار کی جس میں ماسک کو شرٹ کے ساتھ ہی سی دیا گیا. کیا یہ شرٹ کرونا وائرس سے بچاؤ میں بھی مؤثر ثابت ہوئی ہے؟ نیلوفر مغل کی رپورٹ میں آپ کو تفصیل سنواتے ہیں.
جنوبی افریقہ کا اینڈیو کنگ ٹیٹو پارلر کرونا کی وبا سے شدید طور پر متاثر ہوا.
It was devastating and because
یہ بہت حوصلہ شکن وقت تھا کیونکہ ٹیٹو کی صنعت بھی بیوٹی انڈسٹری کا حصہ سمجھی جاتی ہے.
لیکن ہمت ہارنے کی بجائے اینڈریو نے ملبوسات کے ڈیزائنرز کے ساتھ مل کر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے COVID-19 کا مقابلہ کیا.
The concept, the idea of having a fixed mask.
ٹی شرٹ کے ساتھ منسلک ماسک کا خیال مجھے بہت بھایا. پھر اینڈریو کے ساتھ مل کر ہم نے ایک ایسی چیز بنانے کا سوچا جو دراصل طبی لحاظ سے بھی تصدیق شدہ ہو.
اور اس کوشش کا نتیجہ اینڈریو کی ایئر برانڈ شرٹ ہے جس کے گردن والے حصے میں ایک فلٹر لگا ہے جسے علیحدہ سے ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے.
ہم نے حال ہی میں D15 ماسک ٹیسٹ کیا جس کا نتیجہ بہت اچھا رہا. خاص طور پر نسبتاً بڑے ذرات سے بچاؤ کی وجہ سے یہ COVID-19 کا پھیلاؤ روکنے میں بہت کارگر ہے.
وائرس سے بچاؤ کے لیے گردن کے ارد گرد موجود کپڑے سے منہ اور ناک ڈھانپی جا سکتی ہے اور جب ضرورت نہ ہو تو اسے ہٹایا بھی جا سکتا ہے.
یہ بہت قابل عمل ہے. آپ جس جانب چاہیں آسانی کے ساتھ گردن گھما سکتے ہیں اور جب چاہیں ماسک اتار سکتے ہیں. اس کا انحصار آپ کی ضرورت پر ہے.
براعظم افریقہ کے کرونا سے بری طرح متاثر ہونے والے اس ملک میں یہ شرٹ بہت مقبول ہوئی ہے.
اگر آپ اپنا ماسک بھول جائیں تو اس وقت آپ کی شرٹ کے ساتھ منسلک ماسک کام آتا ہے. اسے منہ پر لگانا اور ہٹانا آسان ہے. اس کے ساتھ آپ آرام سے سانس بھی لے سکتے ہیں اور گاہکوں سے بات چیت میں بھی آسانی ہوتی ہے.
اور COVID-19 سے سمجھوتا کرتی اس دنیا میں یہ ایک اور نئی تخلیق ہے. فرینکو پگلیسی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ ہمارا نیوز شو سن رہے ہیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے تہیا کر رکھا ہے کہ ان تمام لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا جو انسانی تجارت کے ظالمانہ فعل میں ملوث پائے جائیں گے, اور اس سنگین جرم کے شکار تمام لوگوں سے کیے گئے آزادی کے وعدے کی سختی سے پاسداری کی جائے گی. اس کے پیش نظر صدر ٹرمپ نے حال ہی میں انسانوں کی تجارت کا قلع قمع کرنے کے لیے اپنی انتظامیہ کا قومی ایکشن پلان جاری کیا ہے. یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کا مقصد امریکہ کے اندر بالغوں اور بچوں دونوں کے خلاف استحصال کا خاتمہ ہے, چاہے وہ جبری مشقت کے لیے ہو یا جنسی تجارت کی خاطر. اس کی بنیاد بچاؤ, تحفظ اور استغاثہ کے تین ستونوں پر قائم ہے. مکمل سرکاری طریقہ کار کے تحت امریکہ انسانوں کی تجارت کا قلع قمع کرنے کے لیے ہر دستیاب وسیلے کو استعمال میں لائے گا. گزشتہ 3 برسوں میں امریکی امیگریشن اور کسٹم کے نفاذ کے ادارے اور دوسرے وفاقی ایجنٹوں نے انسانی تجارت میں ملوث 5,000 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا ہے. صدر ٹرمپ نے قومی ایکشن پلان کے پیش لفظ میں کہا ہے کہ ہم مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث تنظیموں کا صفایا کر رہے ہیں, جس طرح کہ ان کے نیٹ ورکوں کے مالی ڈھانچے کو ختم کیا جا رہا ہے. امریکہ میں قانون نافذ کرنے والے ادارے انسانوں کی تجارت کے نیٹ ورک کو نیست و نابود کرنے کے لیے پوری جنوبی سرحد پر میکسیکو کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل جل کر کام کر رہے ہیں. امریکہ تمام اقوام کاروباری اداروں اور صارفین پر بھی زور دے رہا ہے کہ وہ عالمی سپلائی کی ایسی کمپنیوں کا مطالبہ کریں جو جبری مشقت سے آزاد ہوں. وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ محکمہ خارجہ چینی کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے جبری مشقت کی مذموم طریقوں کی سختی سے مذمت جاری رکھے گا. انسانی حقوق کی دوسری خلاف ورزیاں بھی ان میں شامل ہیں جو ویغور باشندوں اور سنکیانگ میں اور پورے چین میں اس کی جابرانہ مہم کا حصہ ہیں, جس کے نتیجے میں امریکہ نے عوامی جمہوریہ چین اور چینی کمیونسٹ پارٹی کے عہدیداروں کے خلاف, جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ انسانی حقوق کی ہولناک خلاف ورزیوں کے ذمہ دار ہیں, ویزے کی پابندیاں عائد کر دی ہیں. اس کے علاوہ اس نے اقوام متحدہ میں بین الاقوامی اتحاد قائم کیا ہے اور سنکیانگ کی مصنوعات کی سپلائی کے کاروباری اداروں کے لیے ہدایات جاری کی ہیں. وزیر خارجہ پومپیو نے کہا ہے کہ چینی کمیونسٹ پارٹی جب تک ایسی خلاف ورزیاں جاری رکھے گی, ہم صنعتی اداروں, مزدوروں کی وکالت کرنے والے اور تمام حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے تاکہ اس مسئلے کی جانب ان کی توجہ مبذول کرائی جائے اور حکومت پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ فوری طور پر جبری مشقت کی اپنی ناقابل قبول پالیسی کو روک دے. امریکہ انسانوں کی تجارت کو, چاہے وہ جس شکل میں بھی ہو, ملک کے اندر اور باہر ختم کرنے کے لیے اپنے عہد میں پرعزم ہے. وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ یہ خوفناک جرم مختلف طبقوں اور افراد کی سلامتی کے لیے بدستور خطرے کا باعث نہیں بن سکتا. اسے شکست دینے کے لیے ہم پیش قدمی کرتے رہیں گے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات 2020 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق نو منتخب صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کاملا ہیرس نے انتقال اقتدار کے بعد کی ترجیحات واضح کر دی ہیں، جن میں صدر ٹرمپ کی بعض پالیسیوں پر نظر ثانی بھی شامل ہے۔ دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی نتائج کو اب تک تسلیم نہیں کیا اور وہ قانونی چارہ جوئی کرنے پر مصر ہیں۔ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم نے مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں سے متعلق مختلف عدالتوں سے رجوع کر رکھا ہے، جن پر آج پیر سے سماعت متوقع ہے۔ امریکہ کی مزید چار ریاستوں سے نتائج آنا ابھی باقی ہیں، جن میں نارتھ کیرولائنا، جارجیا، ایریزونا اور الاسکا شامل ہیں۔ الاسکا اور نارتھ کیرولائنا میں ٹرمپ اور دیگر دو ریاستوں میں بائیڈن کو برتری حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔